بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین کرام، مکہ المکرمہ کے عربی خطبے کا اردو ترجمہ اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے.
الحمدللہ،
بلا شبہ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو حی قیوم ہے، اس کی بادشاہت میں اس پہ کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہتی، اسے نیند یا اونگ نہیں لگتی، اور وہ کسی بھی معاملے میں غافل نہیں رہتا. اس کے اپنے اولیاء کے لیے اس کی رعایت کافی ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندہ اور اس کے رسول ہیں. ان پر، ان کی آل پر اور ان کے اصحاب پر، تمام پر درود و سلام نازل ہو. اللہ تبارک و تعالی نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم اس سے عافیت مانگیں. اما بعد، لوگوں، میں تمہیں اور خود کو تقوی کی وصیت کرتا ہوں. اللہ کا فرمان ہے، ترجمہ، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے، اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا. عمل میں کوششیں کرو، اگر کمزوری تمہیں کوتاہ کرے تو نافرمانیوں سے رکو. دنیا جو گزر چکی وہ خواب ہے، اور جو باقی ہے وہ آرزوئیں ہیں. میں کسی برائی کو نہیں دیکھتا کہ وہ اللہ کے عفو کرم سے بڑی ہو، اس لیے تم میں سے کسی کو بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے. بس اوقات اللہ چھوٹے گناہ پر بھی پکڑ لیتا ہے، اس لیے بے فکر نہ ہو جاؤ، امید خوف کے بیچ رہو. جب کوئی نیکی کرو تو اس پر خوش ہو جاؤ اور اسے کم سمجھو، اس لیے کہ جب تم اسے کم سمجھو گے تو اور زیادہ نیکی کرو گے، اور جب خوش ہوگے تو پھر اسے نیکی کرو گے. اللہ کا فرمان ہے، ترجمہ، اور جو نیک اعمال کرے اور ایمان والا بھی ہو تو نہ اسے بے انصافی کا خٹکا ہوگا نہ حق تلفی کا. مسلمانوں، نفسوں کا اپنے مولا کی طرف احتیاج ہر احتیاج کے اوپر ہے، کہ وہی ان کا رب اور خالق ہے جس نے انہیں سیدھا پیدا کیا. اللہ کا فرمان ہے، جس نے اسے پاک کیا وہ کامیاب ہوا، اور جس نے اسے خاک میں ملا دیا وہ ناکامیاب ہوا. نفس اللہ کے حاجت مند ہے، اس کی عظمت و جلال کے آگے ٹوٹے ہوئے ہیں. کھانے پینے سے کہیں زیادہ انہیں اللہ کی ضرورت ہے. اللہ ہی کے ہاتھ میں سارے معاملات کی کنجی ہے، وہ بے نیاز اور بہت بخشنے والا ہے. اللہ کا فرمان ہے، اے لوگوں، تم اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ بے نیاز خوبیوں والا ہے. اس نے اپنے بندوں کو پکارا اور کہا، اے میرے بندو، تم سب کے سم گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دے دوں، لہذا مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا. اے میرے بندو، تم سب کے سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلا دوں، لہذا تم اس سے کھانا مانگو، میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا. اے میرے بندو، تم سب کے سب ننگے ہو سوائے اس کے جسے میں پہنا دوں، مجھ سے پہناوا مانگو، میں تمہیں پہناؤں گا. اسی لیے دعا عبادت ہے، اور سورہ فاتحہ کا آدھا حصہ خالص دعا کے لیے ہے. مخلوقات میں سب سے کامل اور رب کو سب سے زیادہ جاننے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. آپ ہی سب سے زیادہ خشیت والے اور تقویٰ والے ہیں، سب سے فصیح اللسان اور سچی بات کرنے والے ہیں. اللہ کے کلام کے بعد ان کا کلام سب سے اچھا کلام ہے. آپ کا طریقہ سب سے اچھا طریقہ ہے. آپ لوگوں کے سب سے زیادہ خیر خواہ ہیں. آپ نے کوئی خیر نہیں چھوڑی مگر اس کی طرف لوگوں کی رہنمائی کر دی. اپنے رب سے مانگنے میں بندے کو کس چیز کی ضرورت ہے، اور دنوں دنیا میں کون سی چیز اسے سازگار ہوگی، اسے آپ سب سے زیادہ جاننے والے ہیں. ان پر، ان کی آل پر، ان کے اصحاب پر اللہ کی رحمت و سلامتی نازل ہو. صحابہ کرام آپ سے ایسی ہی دعائیں سیکھتے تھے جس طرح قرآن کریم کی سورتیں سیکھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں اور جوامع الکلیم میں اللہ کی توحید، اس کی تعظیم، اس کی طرف رغبت، اور دنیا و آخرت میں بندے کی ضرورتوں کی تکمیل کی وہ چیزیں ہیں جو ان دعاؤں کا انتظام کرنے، ان کے ذریعے اللہ کی جناب میں گرگرانے، ان کے مطالب پر غور کرنے، ان کے ساتھ جینے پر آمادہ کرتی ہیں. اور ان چیزوں کی موجودگی میں ان دعاؤں سے دوسری دعاؤں اور اوراد کی طرف پھرنا ایسا کرنے والے کے حق میں نقصان اور ضرر ہے. پھر سوچئے کہ کیا کیفیت ہوگی کہ اگر وہ دعائیں اور اوراد آپ کی سنت اور طریقے کے مخالف ہوں. مسلمانوں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت عظیم دعاؤں میں سے وہ ہے جسے ترمذی وغیرہ نے عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا، میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسی چیز سکھائیے جو میں اللہ سے مانگوں. آپ نے کہا، اللہ سے عافیت طلب کیجئے. پھر میں کچھ دنوں تک ٹھہرا اور پھر آیا اور میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسی چیز سکھائیے جو میں اللہ سے مانگوں. تو آپ نے مجھ سے کہا، اے عباس، اے رسول اللہ کے چچا، اللہ سے دین و دنیا میں عافیت طلب کیجئے. ترمذی نے کہا، یہ حدیث حسن ہے. اللہ کے بندو، بلا شبہ یہ عظیم دعا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے چچا کو سکھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے باپ کے درجے میں رکھتے تھے، ان کا وہی حق سمجھتے تھے جو بیٹا اپنے باپ کا سمجھتا ہے. حضرت عباس کے دوبارہ سوال کرنے پر کہ انہیں ایسی چیز سکھائیں جس سے وہ اللہ سے مانگیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عباس کو اس سے خاص کرنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ عافیت کی دعا کے برابر کوئی دوسری دعا نہیں، اور اللہ ذو الجلال والاکرام کو جس کلام سے پکارا جاتا ہے اس میں کوئی اس کی جگہ نہیں لے سکتی. اس کے اندر رغبت رکھنے والوں کے عزائم کو مہمیز دینے کا سامان ہے کہ وہ اس دعا کو لازم پکڑیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لگ بھگ 50 حدیثوں میں بالتواتر لفظی و معنوی طور پر عافیت کی دعا نقل ہوئی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر بندہ دین و دنیا میں عافیت پا جائے تو اسے انتہائی مقصود حاصل ہو جائے گا. اور سب سے بڑی عافیت بندے کا گناہوں سے محفوظ رہنا ہے. اور عافیت کے برابر کوئی چیز یقین اور ایمان کے بعد نہیں. اور اس کا اندازہ اسی کو ہو سکتا ہے جو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت طلب کیجئے، اس لیے کہ کسی انسان کو عافیت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ملی. اور سب سے بڑی عافیت بندے کا گناہوں سے محفوظ رہنا ہے. توبہ اور سچی انابت اللہ کے ساتھ محفوظ ہونا ہے. اور جب بندہ کسی گناہ میں پڑ جائے تو اسے چھپا رہنے دے کہ اللہ نے چھپا رہنے دیا. اور حدیث کے اندر ہے، میری تمام امت معاف کی جائے گی سوائے گناہوں کا اعلان کرنے والوں کے. اور جس نے گناہوں کو کھلم کھلا بیان کیا اور فسق کا اعلان کیا، وہ یقینی طور پر عافیت سے محروم ہوا. اللہ کا فرمان ہے، اور جب ہم کسی بستی کی ہلاکت کا ارادہ کر لیتے ہیں تو وہاں کے خوشحال لوگوں کو کچھ حکم دیتے ہیں اور وہ اس بستی میں کھلی نافرمانی کرتے ہیں تو ان پر عذاب کی بات ثابت ہو جاتی ہے، پھر ہم اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں. اس لیے عافیت کا پھر جانا ان بڑی مصیبتوں میں سے تھا جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پناہ چاہتے تھے اور کہتے تھے، اللہ ہم تیری نعمت کے زوال، تیری عافیت کے پھرنے، تیرے اچانک عذاب اور تیری تمام ناراضگی سے تیری پناہ چاہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی اس وقت تک کسی قوم کو نہیں بدلتا جب تک وہ اپنے آپ کی چیز کو نہ بدلے. لوگوں کے حقوق سے سلامتی میں عافیت ہے، اور یہ کہ تم اللہ سے اس حال میں ملاقات کرو کہ کوئی شخص عزت کے اعمال میں تم سے کسی ظلم کے بدلے کا مطالبہ نہ کرے. ایک آدمی نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے لکھا کہ آپ مجھے پورا علم لکھ بھیجئے. تو ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اسے لکھا، علم تو بہت ہے، لیکن اگر تجھ سے ہو سکے تو تو اللہ سے اس حال میں مل کے مسلمانوں کے خون سے تیری پیٹھ ہلکی ہو، ان کے مال سے تیرا پیٹ خالی ہو، ان کی عزت سے تیری زبان رکی ہوئی ہو، اور تم نے مسلمانوں کی جماعت کے معاملہ کو پکڑا ہوا ہے، تو ایسا ضرور کرو. والسلام. اور لوگوں کی عزت سے انسان اپنے آپ کو محفوظ رکھے. اور سلامتی کے برابر کوئی چیز نہیں. اور کیا وجہ ہے کہ مسلمان مسلمانوں کے بارے میں خیر کا ظن نہیں رکھتے؟ فتنوں سے محفوظ ہونے میں عافیت یہ ہے کہ انسان فتنوں کے اندر آدھے کلمے سے ہی سے صحیح داخل نہ ہو. بعد اس کے کہ اللہ نے اسے نجات دے دی. حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے اندر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوشبخت وہ ہے جو فتنے سے بچایا جائے، خوشبخت وہ ہے جو فتنوں سے بچایا جائے، خوشبخت وہ ہے جو فتنوں سے بچایا جائے اور جو آزمایا جائے اور سب کرے تو کیا ہی اچھی بات ہے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. ناکامی یہ ہے کہ تو بلا کو کھینچنے کی کوشش کرے جبکہ اللہ نے تجھے اسے نجات دے دی، اور یہ کہ تو فتنوں میں پڑے اور اللہ نے تجھے ان سے عافیت بخش دی، اور یہ کہ تو شہوات و شبہات کے فتنوں کا باعث بنے، اور یہ کہ تو عافیت و معافات کی اس نعمت کے پردے کو چیک کرے جس سے اللہ نے تجھے اور تیرے معاشرے کو نوازا ہے. اللہ کے بندو، عافیت میں سے وطن اور دیار کی عافیت ہے، اور امن و استقرار عافیت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، دشمن سے مٹ بھیڑ کی تمنا نہ کرو اور اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرو. عافیت دلوں کے اتحاد، کلمے کی وحدت اور اس شریف ولایت میں ہے جس میں اللہ تعالیٰ سے تو ڈرتا اور اس کا تقوی اختیار کرتا ہے اور لوگوں کی مصلحتوں کا خیال رکھتا ہے. عافیت یہ ہے کہ بندہ اپنے نفس و جان اور اہل و عیال میں مامون ہو، اپنے بدن میں آزار سے پاک ہو، اس کے پاس دن کی روزی ہو تو گویا اسے پوری دنیا عطا کی گئی. ہر دن کی صبح دعائیں عافیت کرے، جسے ابن عمر رضی اللہ عنہما نے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام یہ دعائیں نہیں چھوڑا کرتے تھے، اے اللہ میں تجھ سے دین و دنیا میں عافیت طلب کرتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے اپنے دین اور اپنی دنیا میں عفو و درگزر اور عافیت طلب کرتا ہوں، اے اللہ تو میری ستر پوشی کر، میرے خون کو معمون کر، اے اللہ تو میرے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے اور اوپر سے میری حفاظت فرما، اور میں تیری عظمت کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے نیچے سے غفلت میں ہلاک کیا جاؤں. اسے امام محمد ماؤد، ابو داؤد اور ابن ماجہ نے صحیح سند سے روایت کیا ہے. اے اللہ ہم تجھ سے عفو و عافیت دن و دنیا میں چاہتے ہیں. زیاد بن ابی سفیان نے ایک دن اپنے بعض ہم نشینوں سے کہا سب سے نعمت بھری زندگی کس کی ہے؟ انہوں نے کہا آپ کی اے امیر. تو انہوں نے کہا نہیں، بلکہ وہ مسلمان آدمی ہے جس کی بیوی مسلم ہے. ان دونوں کو زندگی میں بقدر کفاف روزی حاصل ہے، بیوی اس سے اور وہ بیوی سے خوش ہے، نہ وہ ہمیں جانتا ہے اور نہ ہم اسے جانتے ہیں. مسلمانوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم دعاؤں میں سے وہ دعا ہے جسے امام محمد نے اپنے مسند میں بس بن عطاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ. اللہ تمام معاملات میں ہمارے انجام کو بہتر کر، دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے ہمیں بچا. ابن کثیر اپنی تفسیر میں کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے اور اس دعا کے اندر عجز کا اقرار اور معاملات کو اللہ کے سپرد کرنے کا عمل پایا جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ ہی جانتا ہے اور ہم نہیں جانتے، وہ قدرت رکھتا ہے اور ہم نہیں رکھتے، وہی علام الغیوب ہے. بندہ شب و روز ایسے معاملات میں پڑتا ہے جن کے انجام کے بارے میں نہیں جانتا. وہ اپنے دین و دنیا کے بہت سے معاملات شروع کرتا ہے اور اسے ان کے اختتام کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا، اس لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اس کے تمام معاملات میں حسن عاقبت سے نوازے، اس لیے کہ بسا اوقات وہ چیز خوش کرے گی اسے جسے وہ ڈر رہا تھا، اور بسا اوقات جس چیز کی امید رکھتا تھا اسے ناگوار گزرے گی. اور جب اللہ اس کی عاقبت کو بہتر کر دے تو دنیا میں کامیابی و توفیق اس کا حلیف ہوگی اور آخرت میں کامیابی اسے نصیب ہوگی. اللہ اسے دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے بچائے گا. اس لیے امت کو بھی جو مصیبت پہنچے اور جو بھی حادثہ یا پریشانی لاحق ہو اس پر یہ دعا کی جانی چاہیے کہ اللہ اس کے معاملات کی عاقبت اور واقعات کے انجام کو درست کرے، اور اسی میں فتنوں کے وقت دین پر ثبات قدمی فتنوں اور گمراہی سے سلامتی کی دعا ہے. اللہ کا فرمان ہے تجمائے ہمارے رب، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل ٹیڑھے نہ کر دے اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، یقیناً تو ہی بہت بڑی عطا دینے والا ہے. اے اللہ تو ہمیں دن و دنیا کی رسوائی سے بچا دے. اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت میں برکت سے نوازے، ان میں موجود آیات و حکمت سے ہمیں فائدہ پہنچائے. میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اپنے لیے اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہوں. ہر طرح کی تعریف اللہ کے احسان پر اور ہر طرح کا شکر اس کی توفیق و فضل پر. اللہ کا اقرار، اس کی وحدانیت اور اس کی عظمت شان بیان کرتے ہوئے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ اس کے بندہ اور اس کی رضا کی طرف بلانے والے رسول ہیں. اللہ کی ان پر، ان کی آل اولاد پر، ان کے تمام صحابہ ہو برکت نازل، رحمت و برکت نازل ہو. اما بعد، مسلمانوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم دعاؤں میں سے وہ دعا ہے جسے امام مسلم نے اپنی صحیح میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے اے اللہ تو میرے لیے میرے دین کو درست کر جس میں میرے معاملے کی حفاظت ہے، اور تو میرے لیے میری دنیا کو درست کر جس میں میری معاش ہے، اور میرے لیے میری آخرت کو درست کر جس میں مجھے لوٹ کر جانا ہے، اور زندگی کو میرے لیے ہر خیر میں اضافے کا باعث بنا، اور موت کو میرے لیے ہر شر سے راحت کا ذریعہ بنا. پانچ بابرکت اور پاکیزہ دعائیں ہیں جو انسان کے تمام معاملات کی درستگی کو سموئے ہوئی ہیں، اور وہ یوں کہ اگر دنیا کی درستگی کے ساتھ دین کی درستگی نہ ہو تو وہ درستگی نہیں ہے، اور ایسی تعمیر فائدہ نہیں پہنچا سکتی جو اقدار کو ڈھائے، اور دنیا تو بس دین کے قائم کرنے کا ذریعہ ہے، جیسا کہ دین کی درستگی دنیا کی درستگی اور لوگوں کی معیشتوں کی استقامت کے بغیر ناقص درستگی ہے۔ مکمل درستگی یہ ہے کہ اللہ بندہ کے دین و دنیا دونوں کو درست کر دے، اس کے دین کو جس میں اس کے معاملے کی حفاظت ہے، اور اس کی دنیا کو جس میں اس کی معاش ہے، اور اس کی درستگی کو اس کی آخرت میں مکمل کرے جس میں اسے لوٹ کر جانا ہے، اور یوں اسے جنت سے سرفرازی ملے اور جہنم سے نجات، اللہ کا فرمان ہے ترجمہ، پر جو شخص آپ سے ہٹا دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے بے شک وہ کامیاب ہوا، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کی جن سے ہے۔ اسی سے دونوں دنیا کی درستگی کے وسائل کے حصول کی کوششوں کے وجوب کا پتہ چلتا ہے، اور ہر اس وسیلے کی حرمت کا جو دونوں دنیا کی خرابی کا موجب ہو، اس لیے کہ بلا شبہ دونوں دنیا سے متعلق اسلام کا نظریہ عدل و میزان پر قائم ہے۔ اس کی مثال اللہ کا یہ قول ہے، ترجمہ، ہم نے اسی طرح تمہیں عادل امت بنایا ہے۔ اسلام میں رحبانیت یعنی ترک دنیا نہیں، اسلام میں دینوں دنیا سے اسلام دینوں دنیا سے عبارت ہے، یہ مسجد اور بازار اور مصحف اور کھیت سے عبارت ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، ترجمہ، وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو پست و متی کر دیا تاکہ تم اس کی راہوں میں چلتے پھرو، اللہ کی روزیاں کھاؤ پیو، اسی طرح تمہیں جی کر اٹھ کھڑا ہونا ہے، پھر جب نماز پڑھ چکو تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، اور برکثرت اللہ کا ذکر کیا کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اللہ کے بندو، عظیم دعاؤں میں سے وہ ہے جسے امام احمد نے اپنی مسند میں شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے روایت کیا ہے، انہوں نے کہا، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، جب لوگ سونا چاندی کا خزانہ جمع کریں تو تم ان کے کا خزانہ جمع کرو، اے اللہ میں تم سے معاملے پر ثابت قدمی اور ہدایت پر عظیمت مانگتا ہوں، اور تجھ سے تیری نعمت پر توفیق شکر مانگتا ہوں، تجھ سے تیری حسن عبادت مانگتا ہوں، اور تجھ سے محفوظ دل مانگتا ہوں، اور تجھ سے سچی زبان مانگتا ہوں، اور وہ خیر مانگتا ہوں تو جو جانتا ہے، اور اس شر سے پناہ مانگتا ہوں جسے تو جانتا ہے، اور اس گناہ سے تیری مغفرت طلب کرتا ہوں جو تو جانتا ہے، بلا شبہ تو غیب کا بہت جاننے والا ہے۔ اور یہ دعا کتنا ہی بہتر خزانہ ہے، یہ اس بات کی حقدار ہے کہ اسے یاد کیا جائے اور جمع کیا جائے، بچا کر رکھا جائے اور فنا نہ ہونے دیا جائے۔ اللہ کا فرمان ہے، مال و اولاد تو دنیا ہی کی زینت ہے، اور ہاں البتہ باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے نزدیک اور ضرور ثواب اور آئندہ کی اچھی توقع کے بہت بہتر ہیں۔ اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے خیر کو جمع کر دیا ہے۔ سب سے پہلا تو دین پر ثابت قدمی کی دعا ہے، زندگی میں ثابت قدمی اور موت کے وقت ثابت قدمی، اور پرسرات پر اس دن ثابت قدمی جس دن پاؤں پھسل جائیں گے، اور دنیا میں صراط مستقیم پر ثابت قدمی کے بقدر ہی قیامت کے دن پرسرات پر ثابت قدمی ہوگی۔ پھر آپ نے اللہ سے ہدایت پر عظیمت کا سوال کیا، اور یہ بھلائی میں رغبت، اس میں سرگرمی، اس پر صبر اور اس پر ثابت قدمی سے عبارت ہے۔ اور جو کوئی شخص حق سے پھرنے اور بھلائی میں کم ہمتی کو بکثرت دیکھے گا، وہ جان لے گا کہ اس دعا کی کس قدر ضرورت ہے۔ یہ باتیں رہیں، اور آپ درود و سلام بھیجیے اس پر جس پر درود و سلام بھیجنے کا اللہ جل وعلا آپ کو حکم دیا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، اللہ اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلامتی بھیجتے رہا کرو۔ اے اللہ رحمت و برکت نازل کر اپنے بندہ اور رسول محمد، ان کی پاکیزہ نیک آل و اولاد اور بابرکت روشن صحابہ کرام پر، اور جو قیامت تک درست طریقے سے ان کی پریب کریں ان پر۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر، سرکشوں ملحدوں اور مفسدوں کو ناکام و رسوا کر۔ اے اللہ تو اپنے دین، اپنی کتاب، اپنے نبی کی سنت اور اپنے مومن بندوں کی مدد کر۔ اے اللہ اس امت کے لیے ہدایت کا معاملہ طے کر جس میں تیرے اطاعت گزار بندے غلبہ سے سرفراز ہوں، اور نافرمان بندوں کو ہدایت نصیب ہو جس میں بھلائی کا حکم دیا جائے اور برائی سے روکا جائے۔ رب العالمین، اے اللہ جو اسلام، مسلمانوں، ان کے دین اور ان کے وطنوں کا برا چاہے اس کو اس کے نفس میں الجھا دے، اس کی سازش کو اسی پر لوٹا دے، اور بری مصیبت اسی پر مقرر کر دے۔ اے رب العالمین، اے اللہ فلسطین میں اور ہر جگہ اللہ تیری راہ میں جہاد کرنے والوں کی مدد فرما۔ اے اللہ ان کے محاصرہ کو توڑ دے، ان کے حالات درست کر دے، اور ان کے دشمن کو زیر کر۔ اے اللہ مسجد اقصی کو ظالموں کے ظلم اور غاصبوں کی جاہیت سے آزاد کر۔ اے اللہ ہم تیرے اسم اعظم کے وسیلے سے سوال کرتے ہیں کہ تو ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہر جگہ لطف کا معاملہ کر۔ اے اللہ یمن، شام، عراق، فلسطین اور ہر جگہ تو ان کے لیے ہو جا۔ اے اللہ ان پر لطف و کرم اور ان کی مصیبت کو دور کر، انہیں جلد کشادگی سے نواز، اے اللہ ان کے حالات درست فرما، انہیں ہدایت پر جمع کر دے اور شر پسندوں کے مقابلے ان کے لیے کافی ہو جا. اے اللہ ان کے دشمن کو نام کر. اے اللہ تو سرکش ظالموں اور ان کے مددگاروں کو پکڑ لے. اے اللہ تو سرکش ظالموں اور ان کے مددگاروں کو پکڑ لے اس لیے کہ وہ تجھے عاجز نہیں کر سکتے. اے قوی و عزیز، اے اللہ تو ہمارے حکمران حرمین شریفین کے خادم کو اس کام کی توفیق دے جو تجھے پسند ہو اور جو تجھ سے راضی ہو. اے اللہ انہیں تقوی اور بھلائی کی راہ پر چلا. اے اللہ انہیں ان کے دونوں نائبین کو ان کے عوان و انصار کو اس کی توفیق دے جس میں ملکوں اور بندوں کی بھلائی ہو. اے اللہ ہمارے ملک، لوگ اور مقدس دیار کے امن کی حفاظت کے لیے سرحدوں پر تعینات ہمارے سپاہی اور مجاہدین کی حفاظت فرما اور انہیں توفیق یاب کر. اے اللہ تو ان کے لیے معین و مددگار اور حفاظت کرنے والا ہو جا. اے اللہ مسلمانوں کے حکمرانوں کو تو اپنی شریعت کو، اے اللہ مسلمانوں کے اے حیو اے قیوم، اے اللہ مسلمانوں کے حکمرانوں کو تو اپنی شریعت کو فیصل بنانے اور اپنے نبی کی سنت کی پیروی کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے اور مسلمانوں کے ملکوں میں امن و خوشحالی عام کر. ہمارے لیے تو شہیدوں کے شر اور فاجروں کے قید کے بالمقابل کافی ہو جا. اے اللہ تو ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. اے اللہ ہمارے گناہوں کو اور ہمارے معاملے میں اسراف کو بخش دے. ہماری قوموں کو ثابت، ہمارے قدموں کو ثابت کرو. کافر قوموں پر ہمیں فتح و نصرت سے نواز. اے اللہ ہمارے گناہ بخش دے، ہمارے اوپر پردہ ڈال، ہمارے معاملات آسان کر. اے اللہ جو چیز تجھے خوش کرے اس میں تو ہماری امیدوں تک پہنچا دے. اے اللہ ہمیں ہمارے والدین، ان کے والدین، ان کی ذریت، ہمارے اہل و عیال اور ہماری ذریت کی مغفرت فرما. بلا شبہ تو سننے والا ہے. ہم اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ حی قیوم ہے. ہم اسی کی جناب میں توبہ کرتے ہیں. اللہ تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو غنی ہے اور ہم فقیر ہیں. اے اللہ ہمیں بارش سے نواز، ہمیں مایوس ہونے والوں میں سے نہ بنا. اے اللہ تو خوشگوار، سازگار، موسلہ دھار، بڑی بوند والی، زمین پر چھا جانے والی، نفع بخش نہ کہ نقصان کرنے والی بارش نازل فرما، جس سے تو شہروں کو زندہ کر دے، بندوں کو سیراب کرے، اسے شہری اور دیہی علاقے تک پہنچا. اے اللہ تو باران رحمت نازل فرما، مصیبت، عذاب، دھانے اور ڈوبونے والی بارش نہ فرما. اے رب ہمارے، ہم سے قبول فرما. اے اللہ تو ہمیں ہمارے رب ہم سے قبول فرما. بے شک تو خوب سننے والا، جاننے والا ہے اور ہماری توبہ قبول فرما. تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے. تمہارا رب رب العزت ان چیزوں سے پاک و منزہ ہے جو بیان کرتے ہیں، اور سلامتی ہو رسولوں پر، اور تمام تعریف سارے جہانوں کے پروردگار اللہ کے لیے ہے.